ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيح. یہ باب چل رہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں, اس کی دو تین حدیثیں باقی ہیں, ان میں سے یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد ہے. انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے, تم لوگ اس کا مطلب غلط سمجھتے ہو. تو اس آیت کی صحیح تشریح نہ سمجھنے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی, اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی جس سے اس آیت کے صحیح مفہوم پر روشنی پڑتی ہے. پہلے اس آیت کو سمجھ لیجئے, آیت کو سن لیجئے اور سمجھ لیجئے, کیونکہ وہ بھی بڑا عظیم علم ہے جو اس آیت میں عطا فرمایا ہے. اس کے بعد جو غلط فہمی اس کے سمجھنے کے سلسلے میں ہوتی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو حدیث ارشاد فرمائی اس کا مطلب واضح ہونا چاہیے. آیت یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اے ایمان والو علیکم انفسکم تم اپنے آپ کی خبر لو, اپنی جانوں کی خبر لو, اپنے حالات کی خبر لو, یعنی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اگر تم ہدایت پر آ جاؤ, صحیح راستے پر آ جاؤ, تو جو لوگ صحیح راستے پر نہیں ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی اگر وہ لوگ جو غلط راستے پر پڑے ہوئے ہیں, غلط کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تم اپنے آپ کو بچا لو, اپنی اصلاح کر لو, تو ان کی غلط کاری تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی, تم اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پابند بناؤ. یہ ہے آیت کا ترجمہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اشارہ فرمایا کہ بعض لوگ اس آیت کا مطلب یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ اپنی خبر لو, اپنی اصلاح کی فکر کرو, اور اگر کوئی شخص گمراہ ہے, غلط راستے پر پڑا ہوا ہے, تو اس کی غلط کاری تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی, تو اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے تو بس اپنی اصلاح واجب ہے, کسی دوسرے کو اگر غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کو ٹوکنا, اس کی اصلاح کی فکر کرنا کچھ ضروری نہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط فہمی ہے, اس واسطے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں، ایک ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہے اور پھر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، اس کو ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام افراد پر اپنا عذاب نازل کرنا ہے۔ ظالم کو کھلم کھلا ظلم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور قدرت ہے اس بات کی کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے روک سکو، مظلوم کی مدد کر سکو، پھر بھی اس کو ظلم سے نہیں روکتے، تو قریب ہے کہ اللہ تمہیں تو سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس موقع پر کوئی شخص یہ کہے آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، ایک مظلوم پٹ رہا ہے اور تمہاری قدرت میں ہے کہ اس کو بچا لو اور ظالم کو ظلم سے روک دو، اس کے باوجود یہ سوچے کہ بھئی وہ اگر ظلم کر رہا ہے تو یہ اس کا عمل ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا، لہذا مجھے اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور میں الگ ہو کر بیٹھ جاؤں، تو اور استدلال کرے اس آیت سے کہ لمحے تو یہ فرمایا قرآن میں کہ اپنے جانوں کی خبر لو، اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو اس کی غلط کاری تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو بعض لوگ یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ یہ معنی صحیح نہیں ہے، آیت بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کی قدرت ہو تو اس کو ضرور روکو۔ یہ ہے ارشاد حضرت صدیق اکبر کا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آیت کا کیا مطلب ہوا؟ آیت میں جو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی خبر لو، اپنی فکر کرو، اور جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کی غلط کاری تمہارے اوپر اثردار نہیں ہو سکتی، اس کو اس کی فکر، اس کا کیا مطلب؟ پھر آیت کا کیا مطلب؟ یہ کسی صاحب کا پرچہ آیا ہے کہ ایک گاڑی ہے B2242، یہ راستے میں کھڑی ہوئی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کئی مرتبہ میں اس پر توجہ دلا چکا ہوں کہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ گاڑی ایسی جگہ کھڑی کرنا جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، گاڑی دوسرا آدمی نکال نہ سکے، یہ صرف بد اخلاقی نہیں ہے، گناہ ہے۔ تو جن صاحب کی یہ گاڑی ہو B2242، یہ اس جگہ سے نکال لیں۔ تو اب آیت کا ذرا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیت کا مطلب کیا ہے۔ آیت کا مطلب سب سے پہلے جو یہ فرمایا گیا کہ تمہیں کسی غلط کام کرنے والے کی غلط کاری نقصان نہیں پہنچا سکتی، اپنی خبر۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ ایک شخص اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر چکا اور جو اس کے ذمے ضروری تھا وہ کر لیا، اس کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں مانتا اور وہ غلط کام کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو اب تمہارے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ نہیں کہ کہو ہی مت، ٹوکو ہی نہیں، نہیں ٹوکو اور کہو، لیکن ٹوکنے اور کہنے کے باوجود، اپنی استطاعت کے مطابق ساری توانائی صرف کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص باز نہیں آیا تو اب اس کی غلط کاری تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اب تم اپنی فکر کرو، اپنے حالات کو درست رکھو، تو انشاءاللہ تم اللہ کے ہاں معاشرت ان سے نہیں ہوگا، گرفت نہیں ہوگی۔ جیسے مثلا اولاد کے بارے میں انسان کا فرض ہے جو اپنی اولاد کو اگر غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے تو اس کو روکے اور بچائے اس کو، اور قرآن کریم میں فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، یہ فرض ہے۔ لیکن ایک شخص نے پوری توانائیاں صرف کر لی اور ساری توانائیاں صرف کرنے کے باوجود اولاد اس کی بات نہ مان پائی، تو اس موقع پر جبکہ وہ پوری طاقت صرف کر چکا ہو انشاءاللہ اللہ کیا معذور ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی آخر وقت تک اسلام نہ لایا، نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، دعوت کی، نوح علیہ السلام سے زیادہ کون اپنی اولاد کی فکر کرے گا اور کون ان سے زیادہ حق کی تبلیغ ادا کرے گا؟ وہ کرتے رہے لیکن آخر وقت میں تک وہ اسلام نہ لایا، تو اس کا مواخذہ حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں ہوا. ایک شخص ہے، اس کا دوست ہے، وہ غلط راستے پر پڑا ہوا ہے، غلط کام کر رہا ہے. یہ آدمی اس کو اپنی استطاعت کے مطابق سمجھاتا ہے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، ہر طرح سمجھاتا ہے، تھک گیا لیکن وہ باز نہیں آتا. تو اب اس کے اوپر کوئی ذمہ داری اس کی نہیں. تو اصل ایک تو مفہوم آیت کا یہ، لیکن ایک دوسری بات ہے جس کی طرف مجھ جیسے آدمیوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو اسی آیت سے نکلتی ہے اور بڑی عظیم تعلیم ہے اس آیت میں ہمارے لیے. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس موجودہ دور کے اندر کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، اخلاق کی اصلاح کے لیے، معاملات کی اصلاح کے لیے اور حالات کو بدلنے کے لیے کتنی انجمنیں کام کر رہی ہیں، کتنی جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں، کتنے حلقے ہیں، کتنے آدمی ہیں جو باز کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اچھے خاصی بڑی تعداد ہے. ایک پاکستان میں بھی، پاکستان میں اگر جماعتوں کی تعداد، ایسی جماعتوں کی تعداد جو اصلاحی کام کر رہی ہیں، ان کو اگر اکٹھا کیا جائے تو شاید ہزاروں میں، کوئی گلی، کوئی قصبہ، کوئی دیہات شاید خالی ہو اس سے کہ جہاں کوئی نہ کوئی کام اس نوعیت کا نہ ہو. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے ہمیں چاروں طرف، جب عملی دنیا کو دیکھتے ہیں، عملی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری ہزاروں انجمنیں، ہزاروں جماعتیں، ہزاروں افراد کی کوششیں، یہ ایسی بیکار جا رہی ہے کہ زندگی کے اوپر کوئی اثر نظر نہیں آتا. معاشرے کا پہیا جس تھپ کر گھوم رہا تھا وہ اسی طرح گھوم رہا ہے. جو حالات پہلے معاشرے کے تھے اس سے اصلاح ہونے کے بجائے بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ساری یہ انجمن، ساری جماعتیں، سارے بڑی بڑی شخصیتیں یہ کھڑی ہوئی ہیں اور اس کے باوجود لوگوں کے حالات میں تبدیلی نہیں آتی، معاشرے میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا؟ تو اس کی ایک بنیادی وجہ قرآن کریم نے اس آیت میں بیان کر دیا. وہ اکثر و بیشتر ہمارے نگاہوں میں وہ وجہ یہ ہے، خرابی کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ کہ جب کوئی انجمن، کوئی جماعت، کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے اصلاح کے لیے، تو اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں دوسروں کو تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دوسروں سے اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس واسطے وہ اپنے کام کا آغاز اس طرح کرتا ہے کہ دوسرے سے خطاب کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلو، تم اپنے آپ کو بدلو، تم اپنے آپ کو بدلو. گویا کام کی ابتدا دوسرے سے کرنا چاہتا ہے کہ کام شروع ہو تو دوسرا شروع کرے، وہ تبدیلی لائے، وہ اپنی اصلاح کرے، وہ اپنے آپ کو بدلے. میں بھی بدلوں اپنے آپ کو، میرے اندر بھی کوئی قصور ہے، میرے اندر بھی کوئی عیب ہے، میرے اندر بھی کوئی خرابی ہے اور مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے. یہ اکثر و بیشتر دل میں نہیں ہوتا. جب انجمن یہ اس کام کے لیے قائم ہوئی، اصلاح معاشرہ، تو وہ تو اصلاح کے لیے کھڑی ہوئی ہے، یعنی اصلاح کے معنی یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی فکر کرے گی، دوسروں کی. اپنے غریبان میں منہ ڈالنے کا خیال نہیں ہوتا، اپنے غریبان میں پھانکنے کا تصور نہیں ہوتا. میں کھڑا ہوں گا تو واز کرنے کے لیے کھڑا ہوں گا، میرا سارا زور اس پر صرف ہوگا کہ سامعین میری بات سن کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے، لیکن میں خود گمراہی کے کس گار میں باہر کر کر ہوں، میں عملی طور پر کتنا برا ہوں، اس کی طرف دھیان نہیں. بلکہ ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب آدمی اصلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تبلیغ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو لوگ ذرا اس کی قدر کرنے لگتے ہیں اور قدر کرنے کے نتیجے میں وہ خود بھی اپنا معتقد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو میری قدر کر رہے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ ہوگا ہی میرے اندر جوہر جس کی وجہ سے یہ میرے پیچھے ہے. تو اس واسطے وہ اپنی خود پسندی میں مبتلا، خیال نہیں آتا کسی وقت کہ میں بھی اصلاح کا محتاج ہوں، اپنے عیوب کے اوپر نگاہ نہیں ہوتی، دوسرے کی طرف نگاہ ہوتی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش، وہ تبلیغ، وہ بات، وہ نصیحت جو اپنے اوپر جس کا اطلاق نہ ہو وہ جب دوسرے کو کہی جاتی ہے تو ہوا میں ہو جاتی ہے، اس کا اثر کان تک پہنچتا ہے، دل تک نہیں پہنچتا، وہ ایک کان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، دوسرے کان سے نکل جاتا ہے. اور جو اصلاح کی کوشش اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، جو پہلے قدم پر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا خرابی، پہلے میں تو اصلاح کر لوں اور اپنی طرف بھی دھیان ہوتا ہے، تو وہ بات دل سے نکلتی ہے، پھر دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ آج اتنی جماعتیں، اتنی انجمنیں، اتنے افراد، اتنے حلقے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. اور ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ مشہور وائز تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک ایک واز میں 900 آدمی نے توبہ کی ان کے گناہ، ایک واز کہہ دیا اور وہ جناب سارے انسانوں کے اوپر یہ دل کھینچ کے لے گئے. یہ نہیں کہ کوئی بہت جوشیلی تقریر ہوتی تھی، کوئی بہت فصیح و بلیغ تقریر ہوتی تھی. فصاحت و بلاغت کوئی چیز نہیں، جو اپنے دل سے امڑتا ہوا جذبہ جب زبان سے باہر نکلتا ہے تو دوسرے کے دل پر پڑتا ہے. تو یہاں حالت یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات کی نصیحت کر رہا ہوں اور خود میرا عمل اس کے اوپر نہیں، تو اول تو اس بات میں تاثیر نہ ہوتی، اور اگر تاثیر بات کے حد تک ہو بھی گئی تو سننے والا دیکھے گا کہ یہ خود حضرت تو مبتلا ہے اس کام کے اندر، آرام میں کہہ رہے ہیں، تو اگر یہ کوئی اچھا کام ہوتا تو پہلے خود کرتے. تو اس وجہ سے وہ بات ہوا میں اڑ جاتی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیرت نے جو انقلاب برپا کیا، 23 سال کی مدت میں کایا پلٹ دی پورے جزیرہ عرب کی، تنہ تنہا تشریف لائے 23 سال میں کایا پلٹ گئے، جزیرہ عرب ہی نہیں پوری دنیا کی لائے. وہ کیوں؟ کہ جس بات کا دوسروں کو حکم دیا اس سے پہلے خود اس سے زیادہ اس کے برابر. ہمیں آپ کو کیا حکم دیا کہ کتنے وقت نماز پڑھا کرو؟ 5 وقت. 5 وقت فرض کیا ہمارے لیے، خود 8 وقت پڑھتے تھے. یہ اشراق بھی ہے، جاس بھی ہے اور تہجد بھی ہے. اور نہ صرف 8 وقت یہ پڑھتے تھے بلکہ جب بھی فرمایا کہ کانا من اہم کانا کلما فزعہ امر بدر الی الصلاۃ، جب کوئی پریشانی پیش آتی، کوئی غم، کوئی فکر آتا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور فرما دیتے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز. دوسروں کو 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم اور خود ہر وقت پڑھ رہے. دوسروں کو سارے سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم رمضان، اور خود کا معمول یہ ہے کہ سارے سال میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا تھا جس میں کم سے کم 1 مہینے میں 3 روزے نہ رکھے، کوئی مہینہ ایسا نہیں. اور دوسرے اوقات میں، دوسرے مہینوں میں بعض اوقات 3 سے زیادہ بھی رکھے. اور خود تو یہ حکم کہ دوسروں کے لیے تو یہ حکم کہ فرمایا کہ تم جب روزے کا وقت آ جائے افطار کرو، تو افطار کرنے کے بعد افطار کا وقت آ جائے تو فوراً افطار کرو دے کر. اور یہ جائز نہیں ہے کہ 2 روزوں کو ایک ساتھ ملا کر رکھنا. یعنی ایک طریقہ ہوتا تھا روزہ رکھنے کا پہلے زمانے میں کہ افطار کا وقت آیا، ایک معمولی سی کھجور کوئی کھا لی، وہ کھجور کھا کر افطار کر لیا، اب اس کے بعد پھر دوسرا روزہ فوراً شروع ہو، پھر رات کا بھی روزہ، پھر اگلے دن کا بھی روزہ. یہ سومے مثال کہہ رہا ہے، 2 روزے ملا کر. بعض صحابہ کرام ان کو دیکھا آپ نے کہ وہ اس طرح ملا کر روزے رکھ رہے ہیں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع کر کہ یہ ملا کر روزے رکھنا تمہارے لیے جائز نہیں، حرام، منع. اور خود رکھتے تھے روزے، اس لیے رکھتے تھے، فرما فرمایا کہ تم میرے اوپر قیاس نہ کرو اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ مجھے میرا پروردگار مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تو اس واسطے تمہارے اندر طاقت نہیں ہے مگر میرا ہے۔ اب یہ سوم وصال کوئی واجب نہیں تھا، کوئی فرض نہیں تھا، لیکن ابھی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ ایمان، دوسروں کو آسانی کا راستہ پہلے بتا دیا کہ بھائی وصال ملا کر رکھ رکھا کرو، اس کا پورا کیا کرو، رات بھر کھایا کرو۔ ہمیں آپ کو حکم یہ دیا کہ زکات کتنی، 40% ادا کر دو، 2.5% نکال دو، زکات ادا ہو جائے۔ لیکن خود کا حال یہ ہے کہ جتنا آ رہا ہے اس کو اپنے گھر میں رہتا ہی نہیں، جتنا بھی کچھ مال آ رہا ہے سب صدقہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت ایک صاحب بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسلح کے اوپر، اقامت ہو گئی، نماز کھڑی ہو رہی، ایک دم سے پھر اندر بیٹھ گئے گھر میں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گئے۔ ہم حیران تھے کہ ایسے وقت میں جو کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے تو آپ دوبارہ آپ اندر کیسے کیوں تشریف لے گئے اور کیوں واپس تشریف لائے؟ بعد میں نے پوچھا کہ آپ آج ایسا معاملہ ہوا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیا وجہ تھا؟ تو جواب دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اصل میں اس لیے گیا تھا گھر میں کہ مجھے جب میں مصلے پر کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں 7 دینار 7 اشرفیاں پڑی رہ گئی، تو مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں پیش ہوں کہ 7 دینار اس کے گھر میں اتنا رکھے ہوں کہ ضرورت سے ظاہر، تو میں پہلے ان کو ٹھکانے لگایا اس کو ادا کرنے والا۔ تو ہمیں آپ کو تو حکم یہ ہے کہ 2.5% نکال دو، تمہارا قرض ادا ہو گیا، لیکن خود یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھود رہی ہے، صحابہ کرام کو لگا دیا خندق کھودنے کے، خندق کھود، یہ نہیں کہ کیونکہ امیر ہے اس واسطے دوسرے لوگ کو خندق کھودیں اور خود آرام سے بستر پر سوئیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صحابہ کرام کھود رہے تھے، جتنا حصہ لوگ اوروں کو ملا تھا کھودنے کے لیے، اتنا ہی حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کھود۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس حالت میں جبکہ خندق کھود رہی ہے، مشقت کا وقت ہے اور کھانے پینے کا انتظام کم آپ کو نہیں ہے، بھوک سے بےتاب ہو رہے ہیں، تو میں نے اپنے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے ایک پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا۔ پیٹ پر پتھر باندھنے کا محاورہ تو ہم نے آپ نے بہت سنا ہے لیکن کبھی دیکھا نہیں، اللہ نہ دکھائے، لیکن جس کو پر گزری ہو وہ جانتا ہے کہ پیٹ پر، لوگ سوچتے ہیں پیٹ پر پتھر باندھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، بھوک کیسے مٹتی ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ جب شدت ہو بھوک کی تو آدمی کا پیٹ اتنا بےتاب ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو انتہائی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، وہ کچھ کام نہیں کر سکتا۔ تو پتھر باندھنے سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا سکل پیدا ہو جاتا ہے پیٹ میں، تو آدمی کم از کم کھڑا ہو جاتا ہے، ورنہ کھڑا نہ ہو سکتا۔ جو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا، تو میں اس پیٹ پر پتھر بندھی حالت میں حضور اقدس رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ کہنے کے لیے کہ کچھ باہر کھانے کا بھی کچھ انتظام سوچا جائے، حاضر ہوا اور میں نے جا کر بتایا کہ رسول اللہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے اپنا قمیض اٹھا کر مجھے دکھایا کہ اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ ہے کہ جس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے، جس بات کی تبلیغ ہو رہی ہے، جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، اس خود کہیں زیادہ عمل کر دکھا رہے ہیں اور دوسروں کو جو تعلیم ہے، جو اپنے گھر کا کام خود کیا تھا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی خواتین کی سردار، وہ حاضر ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ جا کر دکھاتی ہیں کہ میرے ہاتھوں میں چکی پیس پیس کر گڈے پڑ گئے ہیں اور مشک پانی کی مشک دھو دھو کر سینے پر نیل آ گئے۔ یا رسول اللہ خیبر کی فتح کے بعد سارے لوگوں کے درمیان غلام اور کنیزیں تقسیم ہوئی جو ان کے گھر کا کام کرتے ہیں. تو رسول اللہ مجھے بھی کوئی ایک خدمتگار کوئی کنیز کے ساتھ عطا فرما دیجیے, دوسرے صحابہ کرام کو ملی ہے تو مجھے بھی مل جائے. تو اگر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک کنیز مل جاتی اس خدمت کے انجام دینے کے لیے تو کوئی آسمان نہ ٹوٹ پڑتا. لیکن جواب میں نبی کریم سرور عالم کو ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جب تک کہ سارے مسلمانوں کا انتظام نہیں ہو جاتا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تک کہ اپنے قیدیوں کا میں انتظام نہیں کر لیتا, اس وقت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی غلام اور کوئی کنیز نہیں آئے, اس کے گھر والوں کے لیے کوئی کنیز نہیں آئے. تو میں تمہیں یہ ساری مشقت جو تم اٹھا رہی ہو اس کے لیے میں تمہیں اس سے بہتر غلام اور کنیز سے بہتر نسخہ بناتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھا کرو. وہ جو تسبیح فاطمی مشہور ہے اسی وجہ سے تسبیح فاطمی کہلاتی ہے, جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرو. تو دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ کہ غلام بھی تقسیم ہو رہے ہیں, کنیزیں بھی تقسیم ہو رہی ہیں, پیسے بھی تقسیم ہو رہے ہیں, لیکن خود اپنے گھر میں جا رہے ہیں. تو جب یہ صورت ہوتی ہے کہ کہنے والا وہ اب پہلے خود عمل کرتا ہے, دوسروں سے زیادہ عمل کرتا ہے, تو اس کے بارے میں پھر اس کی بات میں تاخیر ہوتی ہے, پھر وہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے, وہ انسانوں کے یہ دنیا بدلتی ہے, ان کی زندگیوں میں انقلاب کرتی ہے. اور لے کر آئی صحابہ کرام نے کہاں سے کہاں پہنچا, تو دوسروں کے لیے یہ اور یہ جو اور ساری امت میں جن کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اثر دیا ہے تو وہ اس راستے سے مذہب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام بلفا کے شاگرد ہیں. ایک جس دن 30 شعبان کا جو دن ہوتا ہے یعنی 29 کو اگر چاند نظر نہ آیا تھا 30 شعبان کا جو دن ہوتا ہے اس میں حکم یہ ہے کہ اس دن میں روزہ نہ رکھا ہے. بعض لوگ اس خیال سے روزہ رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے رمضان کا دن نہ ہو, کہ چاند اگر ہم نے دیکھا نہیں, ہو سکتا ہے کہیں نکل آیا وہ چاند اور یہ رمضان کا دن ہو, تو احتیاط کے طور پر 30 شعبان کا روزہ رکھ لیتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقطۂ نظر سے یعنی اس خیال سے کہ احتیاط رمضان کے طور پر روزہ رکھنے سے حضور کا منع, لیکن اس کے لیے ہے کہ احتیاط کی طرف سے روزہ رکھے, اور جو نفلی روزے رکھ رہا ہے آپ دنوں میں رکھ رہا ہے وہ دل میں رکھ لیتے, اس احتیاط کا خیال دل میں نہ ہو تو جائز ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خود روزے سے ہوتے تھے اور پورے شہر میں منافی کرتے ہوئے پھرتے تھے کہ آج کے دن کوئی شخص روزہ نہ رکھے, لیکن خود روزہ. یہ جو عمل نفلی عمل کا ثواب خود حاصل کر, لیکن دوسروں کے بارے میں خطرہ ہے کہ احتیاط کا خیال اس کے دل میں آ جائے گا تو گناہ ہوگا. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم جن کے ہم آپ نام لیوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ فتویٰ کے اندر آسانی لوگوں کے لیے پیدا کرنے کی فکر رکھتے ہیں, لوگوں کو مشکلات جتنا ہو سکے آسانی پیدا کرتے. یہ جو پھلوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے بازاروں میں, تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ پھل ایک اکٹھے بک جاتے ہیں سارے کے سارے, پھل بھی نہیں آیا ہوتا پوری فصل بک جاتی ہے. تو یہ اس طرح بغیر پھل کے آئے ہوئے اس کو بیچنا شریعت میں جائز ہے. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ جب تک پھل ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک بیچنا جائز نہیں. اور معلوم ہے کہ اکثر و بیشتر جو باغ بکتے ہیں وہ اسی طرح بکتے ہیں کہ ابھی تک پھول بھی نہیں آیا ہوتا اور لوگ بیچ دیتے ہیں. اس واسطے بعض اوقات نے یہ فتویٰ دے رکھا تھا کہ بازار میں جو پھل آتے ہیں وہ چونکہ ان کی بے صحیح نہیں ہوتی اس واسطے ان کا کھانا بھی جائز ہے. حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم نے کوشش کر لیکن خود سارے علماء یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو دوسروں کو جس بات کا حکم دیتے ہیں جس بات کی تلقین کرتے ہیں اس سے زیادہ خود عمل کرتے ہیں تب ان کی بات کا اثر پڑتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری خرابی کی بنیاد درحقیقت یہ ہے کہ اصلاح کا جو بھی پروگرام شروع ہوگا, جو جماعت قائم ہوگی, جو انجمن کھڑی ہوگی, جو آدمی کھڑا ہوگا, تو وہ اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب تو ہے خراب, ان کی اصلاح کرنی ہے. اور وہاں سے وہ آغاز کرتا ہے اپنی خرابی کی طرف دھیان نہیں اپنی خرابی کی فکر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم اپنی خبر لو اپنی فکر لو. ایک اور بات اسی میں اسی ذیل میں اسی آیت کے تحت یاد رکھنے کی ہے اور وہ ہماری مشترک بیماری ہے سارے معاشرے کی. وہ یہ کہ جب دو چار آدمی بیٹھیں گے تو گفتگو ہوگی حالات حاضرہ پر تو دنیا کے اندر جو خرابیاں ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ ہوگا. بھائی دنیا آج تو یہ حال ہو گیا یہ ہو رہا ہے لوگ یوں کرتے ہیں لوگ یوں کرتے ہیں لوگ اس طرح رشوت لیتے ہیں لوگ اس طرح اور یعنی اور فحاشی میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ اس طرح کر رہے ہیں. تو ایک مشغلے کے طور پر معاشرے کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کا دن رات ذکر کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہر مجلس کے اندر کوئی مجلس شاید خالی ہوتی ہو جس کے اندر یہ تذکرہ نہ ہوتا ہو بھائی آج تو حالات ایسے ہو گئے اب تو یہ حالت ہو گئی اب تو یہ خرابیاں ہو گئی اب تو یہ معاشرہ اتنا خراب بگڑ گیا اتنا خراب بگڑ گیا. دن رات اس فکر میں نہیں اس ذکر میں. فکر میں ہوتے تو بات بن جاتی لیکن فکر نہیں ذکر ہے یعنی مجلس آرائی کے لیے تذکرے ہو رہے اور مجلس آرائی کے لیے خرابیوں کا بیان ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ حالات میں کوئی اصلاح کی بات ہوتی دلوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے اور خرابی اور بڑھ جاتی. تو حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ چلو بھائی دوسرے تو یوں کر رہے ہیں خرابی کر رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو تمہارے حالات کیسے ہیں اور جن خرابیوں کا تم شکوا کر رہے ہو کہ دوسرے جو اس خرابی میں مبتلا ہے اس خرابی میں خود کتنے مبتلا خود بیٹھ کے مجلس کے اندر بڑے زور شور سے کہے گا کہ صاحب لوگ آج کل تو یہ فلاں بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے فلاں خرابی بہت پھیلی ہوئی ہے لیکن وہاں سے اٹھ کے جائے گا تو خود اسی خرابی کا ارتکاب کرے. تو اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بجائے بھلائی پیدا ہونے کے مایوسی پیدا ہو رہی اور خرابی کی طرف بات آگے بات بڑھ رہی. قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والو اپنی خبر لو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم اگر تم راستے پر آ جاؤ تو گمراہ ہونے والے اور غلط راستے پر چلنے والے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. یعنی محض مجلس آرائی کے طور پر محض برسبیل تذکرہ دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اپنی فکر کرو جتنی اصلاح اپنی کر سکتے ہو وہ کرو. اور واقعہ یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کا راستہ بھی یہی ہے. معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ میرا تمہارا جو افراد ہیں ان کا ان کے مجموعے کا نام معاشرہ. اگر ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کر لے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو رفتہ رفتہ کر کے سارے معاشرہ ٹھیک ہو جائیں. اور اگر یہی کام جاری رہا کہ میں تمہارے اوپر تنقید کروں تم میرے اوپر کرو میں تمہاری برائی بیان کروں تم میری بیان کرو تو اس طرح تو حالت کبھی تو درست نہیں ہو سکتی. اپنی فکر کرو. ٹھیک ہے دنیا جھوٹ بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے تم نہ بولو. دوسرے رشوت لے رہے ہیں تم نہ لو. دوسرے سود کھا رہے ہیں تم نہ کھاؤ. دوسرے حرام آمدنی کے مبتلا ہیں دھوکہ دے رہے ہیں تم نہ دو. لیکن اس کے کیا مانا کہ بیٹھ کر مسجد کے اندر تو کہہ گئے کہ صاحب دنیا کے اندر جھوٹ بہت ہو گیا جب گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ صاحب صبح شام تک جھوٹ ہی بول رہے. تو یہ طریقہ درست نہیں. ارے اگر دوسرے لوگ خراب ہیں تو ہونے دو لازم کو منزل لائے جاتے نہیں لیکن تم اپنی فکر کرو. اپنی فکر کرو گے تو انشاءاللہ معاشرے کے بھی اصلاح ہو. آپ دیکھ لیجئے ایک اللہ کا بندہ درست ہو جائے کم از کم اپنے آپ کو درست کر لیا تو ایک زمین پر پیدا ہونے والے ایک بوجھ کو تم نے کم از کم دور کر لیا تو بات آگے بھی بڑھ سکتی. کہ اصلاح کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا یا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس فکر کو ہمارے دلوں میں پیدا کرنا کہ ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے. ارے بھائی اگر ایک شخص بیمار ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے شدید درد ہے تڑپ رہا ہے اس درد سے کیا وہ دوسروں کے نزلہ زکام کو دیکھے گا کہ دوسرے کو نزلہ ہو رہا ہے اس کو زکام ہو رہی ہے ہو رہا ہے اس کو کھانسی ہو رہی ہے اس کا شکوہ کرے گا کہ اپنے پیٹ کے درد کی اصلاح کی فکر کرے. اگر مجھے اپنے عیب کی فکر ہو جائے کہ میرے اندر جو عیب ہے وہ دور ہو تو میں دوسروں کے عیب کو بیان کرنے کے لیے میری زبان نہیں کھلتی. ساری زبان اس لیے کھلتی ہے کہ ہمارے ہم اپنے عیب سے بے خبر ہیں بے فکر ہیں غافل. اس کی تو پرواہ نہیں, اور دوسروں کے اوپر تنقید کا دروازہ کھلا ہوا ہے, دوسروں کے لیے زبانیں کھلی ہوئی. اور اس تنقید کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر اس کی وجہ سے غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور غیبت کی وجہ سے اور اپنا نامہ اعمال کو خراب کرتا ہے. تو بلا وجہ اس طرح کے تذکرے کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس سے ہٹ کر اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے. ہر شخص جتنی اصلاح کر سکتا ہے اس کی طرف قدم بڑھائے. یہ ہے پیغام اور یہ ہے راستہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کے لیے بتاؤں. اسی سلسلے کی آخری حدیث جس کو ہمیشہ پڑھتے بڑا ڈر لگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے ہم سب کو. آیت شروع میں نقل کی ہے, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خطاب فرمایا کہ کیا تم دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب کی یعنی تورات کی تلاوت کرتے ہو. تم کتاب کے یعنی اللہ کی کتاب کے عالم ہو, اور اس کی وجہ سے لوگ تمہاری طرف رجوع کرتے ہیں, اور تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, اپنے اوپر اس کو لاگو نہیں کرتے, ان احکام کو جاری نہیں کرتے. یہ یہودی علماء کو خطاب تھا قرآن کریم, اور ظاہر ہے کہ وہ حکم جو یہودیوں کے لیے تھا وہ مسلمانوں کے لیے بھی طریقہ اعلیٰ ہے کہ جو شخص دوسروں کو نصیحت کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے کہ وہ اپنے اوپر بھی اس نصیحت کو لاگو کرے. یہ بات مسئلہ تو پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ تبلیغ یہ نہیں ہے کہ جو شخص برائی میں مبتلا ہے وہ تبلیغ نہ کرے, بلکہ حکم یہ ہے کہ جو تبلیغ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ برائی میں مبتلا نہ ہو. تو میں فرق سمجھ آیا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو شخص کسی غلط کام میں مبتلا ہے وہ دوسرے کو نصیحت نہ کرے, یہ بات نہیں ہے, یہ حکم نہیں. نصیحت کرے لیکن نصیحت کرنے کے بعد پھر یہ سوچے کہ میں دوسروں کو نصیحت کر رہا ہوں تو خود بھی اس پر عمل کروں, اور اپنے آپ کو بھول نہ جائے. یہ نہ سمجھے کہ یہ نصیحت دوسروں کے لیے ہے, یہ میرے لیے اور مجھے بھی اس کو برآمد کرنا. یہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, یہ معنی اس کے یہ ہے کہ ضرور نصیحت کرو لیکن نصیحت کرنے کے بعد کچھ شرم کرو کہ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہو اور خود عمل نہیں کر رہے, تو خود عمل نہ کرنے سے باز رہو, یہ مطلب. اور اسی کی تشریح میں حدیث نقل کی ہے حضرت اسامہ بن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, بڑی خطرناک بات اس میں ارشاد فرمائی گئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا مصداق بننے سے بچائے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوتا بالرجل یوم القیامت فیلقا فی النار فتندلق اقطاب بطنہ, کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور لا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا جہنم, اور آگ میں اس طرح ڈالا جائے گا کہ فتندلق اقطاب بطنہ, اس کے پیٹ سے گرتے ہی آگ کی شدت سے اس کے پیٹ سے آنتیں نکل کر باہر آ جائیں. فیدور بہا کما یدور الحمار پھر رہا, اور وہ ان آنتوں کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جیسے کہ گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. اس وقت جو بڑی چکی ہوتی تھی اس کو گدھا کسی گدھے کو باندھ دیتے تھے وہ لے کر گھوما کرتا, تو آپ نے تشبیہ یہ دی کہ آنتیں باہر آ جائیں گی اور وہ اس طرح گھومے گا ان کے چاروں طرف جیسے کہ چکی کے گرد گدھا گھومتا. تو جب یہ منظر نظر آئے گا تو جہنم کے لوگ آ کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور جمع ہو کر پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے, تم وہ نہیں ہو کہ ہم تم کو دیکھتے تھے تو لوگوں کو نیکی کی نصیحت کیا کرتے تھے, برائی سے روکا کرتے تھے, تو تم تو بڑے عالم فاضل آدمی تھے, داعی حق تھے اور لوگوں کو اصلاح لوگوں کے لیے مصلح کا درجہ رکھتے تھے, آج تمہارا یہ انجام کیسے ہوا؟ تو اس وقت وہ کہے گا وہ شخص کہ بلا کنت آمر بالمعروف ولا آتی, کہ ہاں میں لوگوں کو نیکی کا حکم تو کرتا تھا, نیکی کی نصیحت کرتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا, اور دوسروں کو برائی سے روکتا تھا لیکن میں خود اس برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا, تو اس وجہ سے میرا یہ آج یہ انجام ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال. اللہ کا چاہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اس حدیث کو جب بھی پڑھتا ہوں تو بڑا ڈر لگتا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, خاص طور سے وہ لوگ کہ جن کو یہ کام کرنا ہوتا ہے بات کہنے کا, نیکی کی بات کہنے کا, دین کی بات سنانے کا, ان کے لیے بڑا ہی نازک بڑا ہی خطرناک مرحلہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا اپنی رحمت سے بچائے, اس کا مزاق بننے سے. لیکن بتلانا یہ مقصود ہے کہ جب کہہ رہے ہو دوسروں کو تو پھر جس بات کو نیکی کا حکم دے رہا ہو تو خود بھی کر کے دکھاؤ, جس بات کو روک رہا ہو برائی سے تو خود بھی اس سے رکو, ورنہ یہ انجام ہونے والا ہے. اور یہی وہ خرابی کی بنیاد ہے جو میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ خرابی ساری ہماری وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تبلیغ کرنے کا جذبہ تو پیدا کر لیتے ہیں لیکن خود اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ, یہاں یہ باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق یہ ختم ہو گیا. اب دوسرا باب آگے قائم کیا ہے, وقت کیونکہ باقی ہے تو شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کی تکمیل اگلے جمعہ کو ہو جائے گی. یہ باب قائم کیا ہے باب الامر باداء الامانہ, امانت کو صحیح طریقے سے اس کے مستحق تک پہنچانے کے بیان میں یہ باب ہے. اس کے بارے میں آیات اور احادیث ذکر کی. ایک آیت ہے شروع میں کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم دیتے ہیں کہ امانتیں اس کے ان کے مستحقوں تک پہنچا دو. اور پھر حدیث نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث, اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. اللہ, وفی روایت و ان صام و صلی و دعا ما نہ. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین آدمی, تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جو منافق کی نشانی ہے, وہ منافق ہونے کی نشانی ہے. یعنی کسی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ یہ کام کرے, جس میں یہ باتیں پائی جائیں یہ منافق ہونے کی علامت ہے. کیا؟ کہ اذا, تین باتیں کیا, اذا حدث کذب, جب کوئی بات کہے تو جھوٹ بولے, و اذا وعد اخلف, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, اور تیسرے اذا اؤتمن خان, جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت. یہ تین باتیں ہیں جس کے اندر پائی جا رہی ہیں, یہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے. اور ایک روایت میں اس کے اوپر اور اضافہ فرمایا کہ ایسا شخص گویا منافق کے حکم میں ہے. وَإِن صَامَ وَصَلَّى, چاہے نماز پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو, وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, اور چاہے یہ سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے, دعویٰ کرتا ہو کہ آپ مسلمان ہیں, لیکن حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں. کیونکہ جو ایمان کی بنیادی صفات ہے مسلمان کی, ان کو چھوڑے دیں. اس حدیث میں یہ بتا دیا کہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں خدا جانے کہاں سے بیٹھ گئی ہے یہ بات کہ دین بس نام ہے, بغیر نماز روزے کا, نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا اور نماز روزے کا اہتمام کر لیا, بس ہو گئے مسلمان, اب کوئی مطالبہ مزید نہیں. بازار میں گئے تو جھوٹ سے, فریب سے, دھوکے سے مال حاصل ہو رہا ہے, اس کی فکر نہیں, حرام حلال ایک ہو رہے ہیں, اس کی فکر نہیں, زبان کا بھروسہ نہیں, امانت میں خیانت ہے, وعدے کی کا پاس نہیں. تو یہ تصور, یہ اسلام کا کے بارے میں یہ تصور کہ بس نماز روزے کا نام ہے, یہ بڑا ہی خطرناک, بڑا ہی غلط تصور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسا شخص چاہے نماز بھی پڑھ رہا ہو روزہ بھی رکھ رہا ہو لیکن وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں. چلو فتوا نہ لگاؤ اس پر کفر کا, فتوا کفر کا بڑی سنگین چیز ہے, تو اس کو کافر فتوے کے اعتبار سے نہ قرار دو, مسلمان دائر اسلام سے اس کو فتوے کے طور پر اسے خارج نہ کرو, لیکن کام سارے کافر جیسے کر رہا ہے, کام سارے منافق جیسے کر رہا ہے, تو وہ مسلمان کہلانے کا حقیقت میں مستحق ہے. یہ ارشاد فرمایا, تین چیزیں بیان کر, سب سے پہلے جھوٹ, اور دوسرے وعدہ خلافی, تیسرے امانت میں خیانت. ان تینوں کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں, اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا بہت محدود سا تصور ذہن میں آتا ہے، جھوٹ بولنے کا بھی، وعدہ خلافی کا بھی، امانت داری کا بھی، حالانکہ مفہوم ان کا بڑا عام ہے، اس لیے تینوں کی ذرا تفصیل کرنے کی ضرورت ہے، جتنا آج ہو گئی تو اتنا آج ہو جائے گی، ورنہ انشاءاللہ آگے بھی. فرمایا جھوٹ بولنا، یہ جھوٹ بولنا مسلمان کا کام حرام، اور یہ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کوئی ملت ایسی نہیں گزری جس میں اس کو حرام نہ کیا. یہاں تک کہ کافر جاہلیت کے لوگ، زمانے جاہلیت کے لوگ، وہ بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے ہیں. جس وقت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، آپ کو معلوم ہے خدا میں مسلمانوں نے مکے والوں سے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشے کی طرف ہجرت کر گئے تھے، تو وہاں نہیں اس موقع پر نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا روم کے بادشاہ کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے. تو اس نے جب وہ خط پہنچا تو اس نے کہا بھائی میرے ملک کے اندر اگر کوئی ایسے لوگ ہوں جو ان سے واقف ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ذرا کسی کو میرے پاس بھیجو تو میں اس سے حالات معلوم کروں کہ وہ کیسے ہیں، ان کے کس قسم کے انسان ہیں. اتفاق سے اس وقت گئے ہوئے تھے ابو سفیان، وہ کافر تھے، وہ تجارتی قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے، تو وہ کہیں مل گئے تو بادشاہ کے پاس اس کو لوگ پکڑ کر لے آئے. بادشاہ نے ان سے سوالات کرنے شروع کیے کہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان میں ہیں، جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں وہ خاندان کیسا ہے، اس کی شہرت کیسی ہے. تو انہوں نے کہا جی خاندان تو بڑا اعلیٰ درجے کا ہے، ہمارے بہت اعلیٰ ترین خاندان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، سارا عرب ان کے اس خاندان کی شرافت کا قائل ہے. تو اس نے کہا بھائی یہ تو بات پھر صحیح یہ معلوم ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اعلیٰ خاندان کے اندر ہوتے ہیں. غرض جو سوال اس نے کیا وہ کتابوں کی روشنی میں، وہ یہ سوال کیا کہ آیا وہ علامتیں جو نبی کی علامتیں ہوتی ہیں وہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں. تو ابو سفیان بعد میں مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں کافر تھا، اس واسطے اس فکر میں تھا کہ کہیں سے کوئی ایسا جملہ کہہ دوں جس سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تاثر قائم ہو. لیکن اس اللہ کے بندے نے جتنے سوالات کیے وہ سارے ایسے سوالات کیے کہ کوئی بات میں آپ کے خلاف کہنے کا میرے پاس موقع نہیں تھا، اس واسطے کہ جو سوال کر رہا تھا اس کا جواب تو مجھے دینا تھا، اور جھوٹ بول نہیں سکتا تھا کافر، لیکن کہتے ہیں کہ جھوٹ بول نہیں سکتا تھا، اس واسطے جو سوالات کر رہے تھے وہ حضور کے حق میں جا رہے ہیں. حالانکہ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کوئی بات ایسی نکل آئے جس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے، لیکن نہیں پیدا ہو سکے. صرف ایک جملہ انہوں نے پوچھا کہ جب تمہاری لڑائی ہوتی ہے، تمہاری کبھی جنگ ہوئی ان سے؟ تو اسے کہا ہوئی کہ اس جنگ میں وہ غالب آئے کہ تم غالب آئے؟ تو کہہ لے کہ ابو سفیان کہ وہاں مجھے تھوڑا سا موقع مل گیا، اس وقت ایک غزوہ بدر کا ہوا تھا اس میں تو حضور غالب آئے تھے، مسلمان غالب آئے تھے، ایک احد کا ہوا تھا اس میں کچھ تھوڑی سی شکست مسلمانوں کو ہوئی تھی وقتی، تو اس موقع پر مجھے موقع مل گیا تو میں نے کہا کہ ہمارے درمیان جو جنگ ہوتی ہے تو کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں، وہاں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم غالب آ جاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولا. تو جاہلیت کے لوگ بھی جو اسلام نہیں لائے وہ بھی جھوٹ بولنے کو، ایسے وقت میں بھی جھوٹ بولنے کو گوارا نہیں کرتے. تو اسے جائے کہ مسلمان اسلام لانے کے بعد جھوٹ، اس میں جھوٹ بولنے کی برائی تو ہر آدمی جانتا ہے کہ کتنی بری بات ہے، لیکن بے شمار مواقع پر جب وقت آتا ہے تو بے تکان جھوٹ بول جاتا ہے یہ سوچے بغیر کہ یہ کیا غلط کام ہے. ایک صاحب میرے دوست ہیں اور بڑے نیک آدمی، نماز روزے کے پابند، اذکار اشغال کے پابند، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، اور وہ کبھی کبھی میرے پاس بھی تشریف لایا کرتے ہیں. تو ان سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کب تشریف لیتے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں تو میں نے کب تشریف لے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی ٹھہروں گا کوئی 8-10 روز، اور میں نے اپنی ملازمت جہاں میری ملازمت ہے تو وہاں سے میں نے پہلے چھٹی لی تھی وہ تو ختم ہو گئی، البتہ کل میں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ کل بھجوا دیا ہے تو وہ اور چھٹی لینے کے لیے، اور وہ اس طرح انہوں نے ذکر کیا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھجوانے کا, جیسے تو معمول کی بات ہے, اس میں تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں. میں نے پوچھا بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ کیسا, کہ جی وہ چھٹی لینے کے لیے بھیج دیا. چھٹی ویسے ملتی نا, تو میں نے اس لیے بھیج دیا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ سے چھٹی مل جائے گی. میں نے کیا لکھا تھا میڈیکل سرٹیفکیٹ میں, کہ جی اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ اتنے بیمار ہیں کہ یہ سفر کے لائق نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ بھائی اللہ بندہ خدا, کیا یہ نماز بس دین نام صرف نماز روزے ہی کا ہے, ذکر شغل ہی کا ہے, اور اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ ہے, بزرگوں سے تعلق ہے, اور پھر یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کیسا جا رہا ہے؟ تو وہ اللہ کے کیونکہ آدمی نیک تھے, تو اس واسطے ہونا کہ بھائی یہ تو میں پہلی بار آپ کے منہ سے یہ بات سنی, کہ یہ بھی کوئی بری بات, یہ کوئی غلط بات. میں نے کہا بھائی جھوٹ بولنا اور کیا ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غلط سرٹیفکیٹ بنوا کر بھیج دیا یہ کوئی جھوٹ ہی نہ ہوا. یہ اس کو حدث کذبہ میں یہ داخل ہی نہیں. تو اس دن کہنے کہ میں پہلی بار آپ سے ایسے سنا, پہلے کبھی ذہن گیا ہی نہیں اس طرف کہ یہ کوئی غلط کام ہے. میں نے کہنے کہ وہ چھٹی کیسے لے؟ میں نے کہا چھٹی جتنا استحقاق ہے اتنی لے لو, جتنے استحقاق تنخواہ کے ساتھ ہے اس تنخواہ کے ساتھ لو, جو اگر لینا ضروری ہے ورنہ بغیر تنخواہ کے لو. لیکن جھوٹ بولنے کا کیا جواب پیدا ہوا؟ جھوٹا سرٹیفکیٹ بھیجنے کا کیا جواب پیدا ہوا؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں دین نام ہو گیا بس, ذکر شغل کا, تہجد پڑھنا نام دین, باقی زندگی کے میدان میں پہنچ کر جھوٹ بول رہا ہے اس کا کوئی خیال نہیں. ایک بڑے اچھے خاصے پڑھے لکھے اور سمجھدار نیک بزرگ نیک صاحب آدمی, میں جدہ گیا, ایک مرتبہ جدہ میں تھا, تو ان کا سفارشی خط آیا میرے پاس. ایک صاحب آئے سفارشی خط لے کہ ان کے لیے سفارش کر دو کہ وہ یہ انڈیا کے باشندے ہیں, انڈیا کے رہنے والے ہیں, اور پاکستان اب جانا چاہتے ہیں, لہذا ان کی سفارش کر دو پاکستانی سفارت خانے سے کہ ان کو پاسپورٹ ایشو کر دیا جائے اس بنیاد پر کہ یہ ہیں پاکستانی اور ان کا پاسپورٹ یہاں سعودی عرب میں کھو گیا ہے. انہوں نے یہ کہہ کر درخواست دی کہ سعودی عرب میں ہمارا پاسپورٹ کھو گیا ہے, لہذا ان کو پاسپورٹ دے دیا جائے اس کی سفارش, اور وہاں عمرے ہو رہے ہیں اور حج ہو رہا ہے اور طواف ہو رہا ہے اور سعی ہو رہی ہے اور ساتھ میں یہ کام بھی ہو رہا ہے, یہ کوئی دین کا حصہ ہی نہیں. تو یہ جھوٹ بولنے کو لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جھوٹ جب جھوٹ سمجھ کر بولا جائے باقاعدہ, پتہ نہیں کیا مطلب سمجھا کہ اس وقت جھوٹ ہوتا ہے, اور یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوا لیا ڈاکٹر سے, جھوٹی سفارش کروا لی, جھوٹے مقدمات دائر کر دیے, تو یہ کوئی جھوٹ ہی نہ ہو. تو بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے اس کو وہ لکھا جا رہا ہے تمہارے پاس, ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, غلط لفظ نہ. اللہ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا, تو اس کو ایک شخص بلانا چاہتا تھا کہ آ جاؤ بیٹا میرے پاس گود میں لینا چاہتا, وہ بچہ آ نہیں رہا تھا, تو اس نے اس بچے کو بہلانے کے لیے کہا کہ یہ آؤ بیٹا آؤ تو ہم تمہیں کھجور دیں گے, کھجور دیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ واقعی ارادہ ہے کھجور دینے کا یا نہیں, یا ویسے بہلانے کے لیے کہہ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نہیں, واقعی ارادہ ہے میرا کہ کھجور دوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو خیر اچھا ہے اگر ارادہ ہے, اگر ارادہ نہ ہوتا اور محض بہلانے کے لیے کہتے تو یہ جھوٹ ہوتا اور وعدہ خلافی ہوتی. بچے کے ساتھ, بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو, بچے کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہ کرو, کہ اس کی شروع سے اس جھوٹ کی اہمیت اس کے دل سے نکل جائے. تو یہ ہم لوگ مذاق میں, ہم لوگ محض تفریح کے لیے زبان سے جھوٹ باتیں نکال دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کر فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر, اور یہ افسوس تو میں ذرا ہلکا ترجمہ کر رہا ہوں رعایت کر کے, ورنہ اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دردناک عذاب ہے اس شخص کے لیے جو محض اس واسطے جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ ہنس پڑے, لوگوں کو ہنسانے کے لیے محض جھوٹ بولتا ہے, اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مذاق سرکار دو عالم کا نے بھی کیا مذاق, کچھ طبیعی کی باتیں حضور بھی, لیکن کبھی کوئی ایسا مذاق جس میں بات کوئی غلط ہو گئی ہو, واقعے کے خلاف ہو گئی ہو, ایسا کبھی نہیں. کیسا مذاق؟ ایک گڑیا آئی, اس نے آ کر کہا کہ رسول اللہ مجھے دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے جنت میں پہنچا دے. تو آج رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی کوئی گڑیا جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ بڑی رونے لگی کہ میں یہ تو گڑیا کوئی جنت میں نہیں جائے گی, یہ تو بڑی خطرناک بات ہو گئی. بعد میں آج رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی گڑیا نہیں جائے گی, مطلب یہ کہ کوئی بھی عورت اس حالت میں نہیں جائے گی کہ وہ بوڑھی ہو, جوان ہو کے جائے گی. تو بات ارشاد فرمائی, مذاق بھی فرمایا, لیکن ایسا لطیف کہ اس کے اندر کوئی نفس الامر کے خلاف بات. ایک دیہاتی آیا, اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹنی دے دی. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم تم کو ایک اونٹنی کا بچہ دیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بچے کو لے کے کیا کروں گا, مجھے سواری کرنی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی اونٹ تمہیں دیا جائے گا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا. تو ایسا مذاق فرمایا کہ جس میں کوئی خلاف حقیقت کوئی بات نہ ہو, غلط بیانی نہ ہو. مذاق کے اندر بھی اس بات کا لحاظ ہے, اس زبان کو سنبھال کر استعمال کرنا, کوئی لفظ زبان سے غلط ادا نہ ہو. یہ جو قصے ہمارے یہاں پھیل گئے ہیں, جھوٹے سرٹیفکیٹ, جعلی کارروائیاں, اور خدا جانے مذاق کے اندر خوش گپیوں کے اندر زبان سے جھوٹ نکال دینا, یہ سب اذا حدث کذب میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سب سے ہمیں محفوظ ہوں. اللہ اللہ صلی اللہ اللہ ربنا وربنا آتنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين ارحم فضلك ربنا همارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ